نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال تعالى في مقام آخر ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وقال تعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم. حاضرین محترم، چند آیات قرآن مجید کی میں نے تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے انسان کو توجہ دلائی ہے اس بات کی طرف کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، جہاں تک انسان کا تعلق ہے، دنیا میں جو کچھ وہ کرتا ہے تو گویا وہ اپنے ہاتھ سے اپنی کتاب لکھ رہا ہے، نامہ اعمال لکھ رہا ہے. اس اعتبار سے ہر شخص مصنف ہے اپنی کتاب کا، اور یہ کتاب جو خود انسان نے ہی لکھی ہے، قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں تھما دی جائے گی اور کہا جائے گا اقرا کتابک، اپنی کتاب کو پڑھو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کے دن تمہارے لیے یہی کافی، جو کچھ تم نے کیا اس میں وہی کچھ لکھا گیا، اپنی طرف سے کوئی اس میں آمیزش نہیں ہے، کوئی ملاوٹ نہیں ہے، نہ اپنی طرف سے اس میں کوئی کلام ہے کمی اور زیادتی کا. جب انسان اس کتاب کو پڑھے گا تو سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر یہ کہے گا کہ ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس میں تو کوئی عمل چھوڑا ہی نہیں، چھوٹا بڑا سب موجود ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، نہ چھوٹا نہ بڑا، کوئی عمل بھی ایسا نہیں ہے جو اس میں لکھا ہوا نہیں، یعنی جو کچھ انسان نے کیا وہ سارا کا سارا کتاب میں لکھا ہوا موجود پائے گا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ اس نے کیا تھا اس کو موجود پائے گا. اور آگے یہ بھی فرما دیا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ کیا نہ ہو اور اس کو بھگتنا پڑے، ایسا نہیں، جو کچھ کیا ہے وہی اس کو سامنے نظر آئے گا اور انکار بھی نہیں کر سکے گا. بعض روایات میں ایسا آتا ہے کہ شروع میں انسان انکار کرے گا اور کہے گا کہ میں نے تو ایسا نہیں کیا، لہذا پھر اس کی زبان پر تالے لگا دیے جائیں گے. اب زبان جب بند ہو جائے گی تو اب اس کے جسم کے دوسرے اعضا گواہی دیں گے، اور جو کچھ اس نے کیا تھا وہ ایک ایک چیز کھول کر بیان کر دیں گے. اس وقت اسے احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ سی آئی ڈی پولیس تو میرے ساتھ لگی ہوئی تھی، زبان کو بند کرا دیا، اس کے بعد ہاتھ بھی گواہی دے رہے ہیں، پیر بھی گواہی دے رہے ہیں، اعضا بھی گواہی دے رہے ہیں، جو کچھ انسان نے کیا وہ سب کچھ کچا چٹھا کھول کر رکھ دیں، بعض اوقات انسان جرم کرتا ہے کسی کے ساتھ مل کر اور پکڑے جاتے ہیں تو خود تو آدمی تکلیف گوارا کرتا ہے سب کچھ کر کے خاموش رہتا ہے، کتنی پٹائی ہو جائے کتنی اس کے ساتھ جو معاملہ ہو تو اپنی زبان کو بند رکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ دو چار آدمی ہوتے ہیں، وہ دو چار لگتے ہیں تو وہ سب کچھ بیان کر دیتے ہیں کہ معاملہ کیا تھا، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ بھائی ان کا سربراہ کون تھا اور کس نے کیا کام کیا۔ تو بالکل اسی طریقے سے اللہ رب العزت زبان کو بند کر دیں گے اور اس کے بعد پھر اعضا کو کہیں گے کہ ہاں بھائی اب تم بتاؤ کیا کیا تھا، تو جو کچھ انسان نے کیا ہے یہ اعضا اس کی گواہی دیں گے کہ ہاں ہم ہاتھوں سے اس نے یہ کام لیا، پیروں سے اس نے یہ کام لیا، آنکھوں سے یہ کام لیا، کانوں سے یہ کام لیا، دل و دماغ سے کیا کام لیا، جو کام انسان نے کیا ہوگا وہ قیامت کے دن حاضر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی نہیں پیدا کر دیا بلکہ خاص مقصد کے تحت ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہر انسان مقصد لے کر پیدا ہوا ہے، ہماری زندگی جانوروں کی طرح نہیں ہے کہ بس پیدا ہوئے کھائے پیئے مر گئے۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا، تمہارا کوئی مقصد زندگی نہیں؟ افحسبتم، کیا تم خیال کرتے ہو گمان کرتے ہو انما خلقناکم کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا عبثا یوں ہی بیکار عبث، وانکم الینا لا ترجعون اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ مقصد یہ کہ تم ایسی بیکار نہیں پیدا کیے گئے بلکہ تمہاری پیدائش کا ایک خاص مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہاری عبادتیں یہ اس کو وہ محتاج نہیں ہے، عبادت کرنے والے بہت اس کے پاس، ایسی مخلوق جس کو جو حکم دے دیا قیامت تک کے لیے وہ اس حکم پر عمل کر رہی اور کبھی اس کی خلاف ورزی نہیں کرتی۔ فرشتوں کی جماعت کو اگر حکم دے دیا کہ سجدے میں گر جاؤ تو وہ سجدے ہی میں پڑے رہیں گے قیامت تک اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خاص مقصد کے تحت پیدا کیا کہ اللہ نے تمہیں خاص اختیار بھی دیا، بے اختیار نہیں ہو، اچھے اور برے کی تمیز بھی تم میں ہے، خواہشات بھی ہیں، اب ان خواہشات کو کنٹرول کرنا وہ بھی تمہارے اختیار میں ہے، نہ کنٹرول کرنا چاہو تو یہ بھی تمہارے اختیار میں ہے، گناہ کا راستہ بھی سامنے سے کھلا ہوا ہے اور بدی کا نیکیوں کا راستہ بھی سامنے کھلا ہوا ہے، اب تم جس چارہ پر چاہو قدم رکھو اور چل پڑو۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر و بیشتر جب انسان اچھا یا برا کام کرنا چاہتا ہے تو اندر سے ایک چیز ہے، ایک آواز ہے جو انسان کو کسی نیکی کی طرف مائل کرتی ہے اور گناہ سے روکتی ہے، لیکن یہ آواز ابتدا میں ہوتی ہے، جب انسان اس کی قدر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بار بار اس کو آگاہ فرماتے رہتے ہیں، لیکن جب انسان اس آواز کی طرف توجہ نہیں دیتا اور گناہ مسلسل کیے چلا جاتا ہے تو پھر وہ آواز آنی بھی بند ہو جاتی ہے، پھر تمیز مٹ جاتی ہے حق اور باطل کی، پھر انسان گناہ کے کام بھی شیر مادر سمجھ کر کرتا ہے، حرام کام بھی وہ ایسے انجام دیتا ہے کہ جیسے یہی حلال ہے بس، اس لیے کہ پھر تمیز ختم ہو جاتی ہے، پھر انسان کا ضمیر مر جاتا ہے، وہ ضمیر کی آواز ہوتی ہے جو شروع میں جو ہے انسان کے پاس ہوتی ہے اور بار بار اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو تم یہ کام نہ کرو، یہ نہ کرو، چوری نہ کرو، ڈاکے نہ ڈالو، کسی کو قتل مت کرو، اور یہ سب اندر سے ایک چیز ہے جو آواز آتی ہے، لیکن جب انسان اس راستے پر قدم رکھ دیتا ہے آہستہ آہستہ ایسا ماہر ہو جاتا ہے کہ اس آواز پر بھی کان نہیں دھرتا، آواز تو پھر بھی آتی ہوگی لیکن وہ سنتا ہی نہیں، توجہ نہیں دیتا اس طرف، نتیجہ یہ کہ اس آواز کا جو ایک خاص مقصد ہے کہ گناہوں سے رک جائیے، پھر گناہوں سے بھی نہیں رکتا انسان۔ تو بہر اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ اختیار بھی دیا، ایسے بالکل بے اختیار نہیں ہے، کم از کم اتنا اختیار تو ضرور ہے کہ کم از کم ایک ٹانگ پر ہم کھڑے رہیں۔ کس شخص نے کہا کہ یہ انسان تو بالکل بے اختیار ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو کسی دوسرے نے جواب یہی دیا کہ ایسا بے اختیار بھی نہیں ہے انسان، تو اس نے یہی کہا کہ اچھا ایک ٹانگ اوپر اٹھاؤ، اس نے ایک ٹانگ اوپر اٹھا لی، کہا دوسری بھی اٹھاؤ، تو کہا دوسری تو نہیں اٹھا سکتا، گر پڑوں گا، تو کہا کہ بس ایک ٹانگ اٹھانے کا اختیار ہے لیکن ایک کا باقی ہے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل بے اختیار ہو انسان. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حق اور باطل کی تمیز انسان میں رکھی ہے کہ اس کو پرکھے دیکھے. یہ آزمائش کے لیے ہوتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الف لام میم احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس نے یہ تو کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے لیکن وهم لا یفتنون، کیا اس کی آزمائش نہیں ہوگی؟ آزمائش بھی ہوتی ہے. راستے سارے کے سارے کھلے نظر آتے ہیں. حدیث میں آتا ہے نا کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے ڈھانپ دیا ہے مکارے سے، یعنی ایسی چیزوں سے کہ انسان ناپسند کرتا ہے. اب جنت کا حصول ہر شخص چاہتا ہے کہ جنت حاصل ہو جائے، لیکن جنت حاصل ہوتی ہے کن چیزوں سے؟ ان چیزوں سے اور اس راستے پر چلنے سے جس پر چل رہا انسان کو ناگوار ہوتا ہے. انسان چاہتا ہے کہ دنیا میں ہی میں جو چاہے کروں، مجھے کوئی رکاوٹ نہ ہو. اور جنت حاصل کرنے میں رکاوٹ یہ ہے کہ بھائی ادھر نظر نہیں ڈالنی، اس راستے پر قدم نہیں رکھنا، گناہ کا یہ کام نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنی، چوری نہیں کرنی، ڈاکے نہیں ڈالنے، کسی کا مال ناجائز طور پر نہیں لوٹنا. یعنی سارے اعمال ایسے ہیں اور انسان چاہتا ہے کہ میں بد نظری بھی کرتا رہوں، چوری بھی کر لوں، مال بھی حاصل ہو جائے ناجائز طریقے سے، حرام طور پر حرام کام بھی کر لوں، شراب سے بھی کوئی مجھے نہ روکے اور کسی کام سے بلکہ نہ روکے. انسان چاہتا ہے کہ آزادی ہو اسے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، کتابیں ان پر نازل کی اس انسان کی اصلاح کے لیے، اور انہوں نے آ کر انسان کو درس محبت بھی دیا، درس اصلاح بھی دی کہ دیکھو اصلاح کا راستہ یہ ہے، سیدھا راستہ یہ ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دفعہ بیٹھے ہوئے آپ نے زمین پر لکیر کھینچی اور فرمایا کہ دیکھو یہ سیدھا راستہ ہے، اور پھر آپ نے اس سے راستے نکالے دائیں بائیں اور فرمایا کہ یہ ٹیڑھے راستے ہیں جو اس سے نکل رہے ہیں. اب تمہارا کام یہ ہے کہ سیدھے راستے پر چلو، صراط مستقیم پر، اور جتنے ٹیڑھے راستے ہیں ان سے بچو. اور خود قرآن مجید نے بھی اس کو ذکر کیا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، ھذا صراط ربک مستقیما فاتبعوه، یہ سیدھا راستہ ہے تیرے رب کا، اس کی اتباع کرو. ولا تتبعوا السبل، اور ادھر ادھر کے راستوں کی اتباع مت کرو. راستے تو بہت سارے نظر آئیں گے آپ کو، لیکن ان میں سے ہم نے صراط مستقیم کی تلاش کرنی ہے، سیدھے راستے کی تلاش کرنی ہے، تاکہ ہم اللہ رب العزت تک پہنچ جائیں. تو بہرحال اس دنیا کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم خواہشات نفسانی کو اپنے پیروں تلے کچلیں اور اپنی اغراض نفسانی جو ہر شخص کے دل میں ہیں ان سے صرف نظر کریں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو اختیار کریں. اس میں اگر ہمارا دل ٹوٹتا ہے تو اس کی پرواہ نہ کریں، اس میں اگر ہماری خواہشیں پامل ہوتی ہیں تو پرواہ نہ کریں، بلکہ اللہ اور رسول کے احکام کو آگے رکھیں اور اللہ کے حکم کو اور اس کے رسول کے حکم کو ٹوٹنے نہ دیں، چاہے اس میں ہمارا دل ٹوٹ جائے. ہمارا دل ٹوٹے گا تو اس شکستہ دل ہی میں اللہ تعالیٰ آئیں گے، سمجھ میں آئی؟ جب دل ہمارا ٹوٹے گا تو ہی اللہ رب العزت شکستہ دل میں آتے ہیں. اس دل کی شکستگی کو دیکھتے ہوئے کہ یہ اللہ ہی کے لیے ٹوٹ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی محبت اس دل میں آ جاتی. تو بہرحال یہ دنیا چند روزہ ہے اور یہاں کے عیش و آرام یہ بھی چند روزہ ہیں، ہمیشہ کوئی نہیں رہتا. بہت سے لوگ ہیں جنہیں عمر طویل حاصل ہو جاتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر آدمی جو ہے وہ 70, 80 اور 90 ہی کراس کر کے جائے دنیا سے. بہت سے لوگ ہیں جو جوانی میں چلے جاتے ہیں، ہاتھ سے آپ کے سامنے ہوتے رہتے ہیں. میری طبیعت پر تو سچی بات ہے ان چیزوں کا اثر بہت ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ ان چیزوں ہی سے ایسا عبرت حاصل کرتا ہے انسان. آپ کے سامنے ابھی جو ٹرینوں کا حادثہ ہوا تو دیکھیے اس میں کتنی عمر کے نوجوان چلے گئے. نوجوان بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے، چھوٹے بچے بھی تھے. موت آتی ہے تو دیکھتی نہیں ہے وہ، جو اس کی لپیٹ میں آ گیا. لیکن اصل جو چیز ہے جو ہمیں یہاں پر عبرت کی چیز ہے وہ سوچنی چاہیے، وہ یہ کہ جو چلے گئے دنیا سے وہ تو چلے گئے، ہم نے کیا عبرت حاصل کی اس سے؟ حدیث شریف میں آتا ہے اس کا مفہوم اور مضمون یہ ہے کہ ایک قوم کی مصیبت دوسری قوم کے لیے عبرت کا سبب ہوتی ہے. ایک قوم پر اگر عذاب آیا مثلا، تو جس قوم پر آ گیا اس کے لیے تو وہ مصیبت ہے، پریشانی کا سبب ہے، لیکن جو قوم بچ گئی ان کے لیے عبرت کا سبب ہے یا نہیں؟ انہیں تو توبہ کا دروازہ مل گیا کہ بھئی ہم توبہ کر لیں اپنے اعمال سے. اگر ہم بھی اس سے عبرت حاصل نہ کریں تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ ہماری آنکھیں انسانوں کی آنکھیں نہیں، بلکہ پھر یہ بیل کی آنکھیں ہیں، جانوروں کی آنکھیں ہیں، کہ جو دیکھتے ہو تو سب کچھ ہیں لیکن اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے. ہمارے کان سنتے تو سب کچھ ہیں لیکن اس سے ہم عبرت حاصل نہیں کرتے. میں نے جمعے میں بھی اس موضوع پر کچھ باتیں عرض کی تھیں، اور ایک صاحب ڈاکٹر نور احمد نور، تقریباً یہ 40 سال جو ہے وہ طب کی زندگی سے منسلک رہے ہیں اور بڑے دیندار ڈاکٹر ہیں، سعودی عرب میں بھی پریکٹس کرتے رہے، وہاں پر ہسپتالوں میں رہے، اور اس کے علاوہ یہاں پر ملتان میں نصر میڈیکل کالج پروفیسر آف میڈیسن ہے اس وقت غالباً. تو انہوں نے بہت سے واقعات ایسے لکھے ہیں کہ جن سے انسان کو عبرت حاصل ہوتی ہے، اور سینکڑوں واقعات کے چشمدید واقعات ہیں ان کے سامنے. ایک ڈاکٹر کے سامنے زندگی اور موت آتی رہتی ہے، ڈاکٹر موت سے بہت قریب ہوتا ہے بشرطے کہ وہ اپنی آنکھیں کھول کے رکھے، ورنہ اس کے ہاتھوں لاکھوں انسان، ہزاروں انسان مر بھی جاتے ہیں اور انسان میں نے دیکھا کہ اس کے باوجود وہ ذرا بھی عبرت حاصل نہیں کرتا. اور کوئی عبرت حاصل کرنے کی نیت سے اگر کوئی کام کرتا ہے تو واقعی عبرت حاصل ہو بھی جاتی ہے. انہوں نے ایک موقع پر ایک واقعہ لکھا کہ ان کے ایک دوست تھے جو انجینئر تھے اور سرکاری کاموں کی نگرانی ان کے ذمے تھی، بڑی بڑی نہریں جو کھدائی بھی ہوتی تھی ان کی اور نکالی جاتی تھی، تو اس وقت یہ خود دیکھنے جاتے تھے اس کو. وہ کہتے ہیں ان کا ایک لڑکا تھا انہیں انجینئر صاحب کا، اس کا دماغی توازن درست نہیں تھا، اور جب وہ کسی وقت کھلا رہ جاتا تھا تو گھر میں نقصان بہت کرتا تھا. ایک دفعہ وہ کھلا رہ گیا، باندھ کے رکھتے تھے اس، تو اس نے گھر میں بہت توڑ پھوڑ کی، ہزاروں روپے کا نقصان کیا. تو یہ انجینئر صاحب انہیں پکڑ کر ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کے آئے اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب اس کا کچھ علاج کریں، اور کچھ نہ ہو تو اس کو زہر کا انجیکشن لگا دیں، میں اس سے بہت تنگ آ گیا ہوں. انہوں نے کہا اللہ کا خوف کرو، تمہارا بیٹا ہے اور اپنے حواسوں میں نہیں ہے، اور تمہیں پتا ہے کہ اگر تم اس کے ساتھ زیادتی کرو گے تو مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہوگا. تو کہنے لگے میاں مرنے کے بعد کس نے دیکھا ہے، کون مرے گا اور کیا ہوگا. الحاظ باللہ انہوں نے کچھ کلمات ایسے کہے کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے خاموشی اختیار کر لی کہ میں مزید ان سے اگر کوئی بات کروں گا تو خدا نے کرے کوئی کفریہ کلمہ نہ کہہ دیں، اس لیے خاموشی اختیار کر لی، بات ختم ہو گئی. کہتے ہیں اس کے کافی عرصے بعد یہ انجینئر صاحب آئے ایک مرتبہ، کہنے لگے کہ میں ایک علاقے میں گیا تھا، وہاں پر نہر کی کھدائی کا کام ہو رہا تھا، تقریباً 20 فٹ گہری نہر کھودی گئی، اور جب یہ وہاں پر نگرانی کے لیے گئے تو انہوں نے دیکھا کچھ مزدور ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں اور شور ہو رہا ہے کافی. یہ قریب پہنچے تو انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے، تو انہوں نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ یہاں ایک سوراخ ہے اور اس سوراخ میں سے ایک انسانی جسم نظر آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے مٹی ہٹاؤ آہستہ آہستہ، تو اس کی مٹی ہٹائی گئی. اب جب انہوں نے دیکھا تو وہ ایک پوری لاش تھی جس کے جسم پر کپڑے بھی تھے اور وہ خون آلود تھے. اس سے انہوں نے اندازہ لگایا کسی شہید کی قبر، اور ساتھ ساتھ انہوں نے دیکھا کہ اس کے جسم، اس کا اعضا بالکل صحیح و سالم، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کو آج ہی دفن کیا، اور ساتھ میں ان کے منہ پر ایک پھل نما کوئی چیز رکھی ہوئی ہے جس سے ایک ایک قطرہ ٹپک کر اس کے منہ میں جا رہا ہے. تھوڑے تھوڑے وقفے سے ایک ایک قدم ٹپک کے جا رہے ہیں. تو خیر انہوں نے اس وقت اس کو وہاں سے نکلوا کر دوسری جگہ اس کو منتقل کیا غالباً. لیکن آگے پھر ڈاکٹر نور صاحب کہتے ہیں مجھ سے اس نے یہ واقعہ بیان کیا اور کہا کہ بھائی جو قرآن مجید میں ہے نا کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہو, انہیں رزق دیا جاتا ہے, تو یہ اپنی آنکھ سے دیکھ کے آیا ہوں میں اور میں توبہ کرتا ہوں سب پچھلی باتوں سے جو میں نے کی. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھائی یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے توبہ کر لی, لیکن تمہارے اور ہمارے ایمان میں فرق ہے. ہم بغیر دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر اور اللہ کا فرمان پڑھ کر ایمان لائے کہ شہید جو ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں, انہیں مردہ نہ کہو, اور تم نے دیکھنے کے بعد اس کا یقین کیا ہے. بس یہ فرق ہے ہمارے تمہارے ایمان میں. لیکن بہرحال اس کے بعد انہوں نے توبہ بھی کر لی اور اپنے اس خیال سے آزاد خیالی سے بعد آ گئے جو ان کے تھے. اور اس کے بعد وہ جو بچہ تھا اس کی بھی اس کو بھی انہوں نے یہ جو خیال تھا کہ اسے نقصان پہنچائے اس سے بھی توبہ کر. تو بہرحال بعض واقعات سامنے جب آتے ہیں تو اصل میں یہی ہوتا ہے کہ اس سے عبرت پکڑیں. اور ہمارے لیے اس میں جو سبق ہے وہ یہ کہ مرنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ جیسے کفار کا عقیدہ ہے کہ مر گئے اور ختم ہو گئے, بلکہ مرنے کے بعد ایک نئی زندگی اور ایک نیا جہان ہے. اس جہان سے آگاہی ہمیں نہیں ہے. بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ انسان جب نطفے کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنے نطفے کی وہ حالت اسے یاد نہیں ہے کہ میں نطفے کی شکل میں بھی ایک شکل میں تھا. پھر جب انسان رحم مادر میں آتا ہے تو وہ بھی ایک جہان ہوتا ہے, لیکن اس جہان کی کیفیات اسے یاد نہیں. ایک جہان سے گزر کے ہی تو آیا ہے نا, لیکن اسے نہیں معلوم کہ وہ جہان کیسا ہے اور میں زندگی وہاں پر میں نے کس طرح گزاری. پھر ایک جہان وہ ہوتا ہے کہ دنیا میں آتا ہے تو ایک کمرہ ہی اس کا پورا جہان ہوتا ہے, لیکن وہ بھی انسان کو یاد نہیں کہ میں نے کس طرح گزارا. آہستہ آہستہ عقل و شعور کی وادی میں انسان قدم رکھتا ہے اور پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ بھائی میں جس شہر میں رہتا ہوں یہ ایک دنیا ہے. پھر مزید بڑا ہوتا ہے تو اس شہر سے باہر نکلتا ہے تو جناب ملک کا پتہ چلتا ہے, پھر ملکوں کا پتہ چلتا ہے. تو پورے عالم کی کیفیات کو انسان کیسے سمجھ سکتا ہے؟ تو بالکل اسی طریقے سے پیدا ہونا یہ بھی ایک عالم میں منتقل ہونا ہے, اور پیدا ہونے کے بعد اپنی زندگی پوری کر کے جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو گویا ایک اور عالم کی طرف جا رہا ہے. تو ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ انسان ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہوتا ہے, اور جب منتقل ہوتا ہے تو وہ مرا نہیں ہے, بس اس کے جسم سے روح کھینچ لی گئی اور اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں آنے واحد میں اس روح کو واپس لوٹا دیتے ہیں. جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے اس وقت اس کی روح کھینچ لی جاتی, پھر جب انسان کو کفن دیا جاتا ہے, نہلایا جاتا ہے, کفن دیا جاتا ہے, پھر تدفین ہوتی ہے, تو بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی روح جو ہے وہ باہر دیکھتی رہتی ہے کہ میرے ساتھ لوگ کیا معاملہ کر رہے ہیں. حتیٰ کہ جب لوگ قبر سے دفن کر کے فارغ ہو کے اپنے گھروں کو روانہ ہو جاتے ہیں تو روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی روح لوٹا دی جاتی اور پھر اس سے وہ سوال و جواب ہوتے ہیں, من ربو کا, تیرا رب کون ہے, ماں دینوں کا, تیرا دین کیا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہو. تو جواب بھی وہی دے سکتا ہے کہ جس نے ان سوالوں کی فکر کی ہو اس دنیا میں. لیکن اگر ہم نے اس کی فکر ہی نہیں کی, ہم رات دن جو دو اور دو چار کے چکر میں پڑے رہے, تو کیا معاملہ ہوگا, ہر آدمی سوچ سکتا ہے. یہی ڈاکٹر صاحب جن کا میں نے ابھی ذکر کیا, ڈاکٹر نور صاحب, وہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے تقریباً 100 آدمی آنکھوں کے سامنے موت کے منہ میں گئے, اور ان میں سے صرف 3 آدمی ایسے تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت, 97 آدمی ایسے تھے جو دنیا سے ایسے ہی کچھ آل فور کہتے ہوئے چلے گئے. کسی کو کھانے پینے کا شوق تھا تو آخری وقت میں وہ کوئی ملک شیک مانگ رہا ہے, ملک شیک پلا دو, ملک شیک پلا دو, اور اسی چکر میں دنیا سے چلا گیا. اور کوئی گالیاں بکتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا, کوئی اور الٹی سیدھی بات کہتے ہوئے چلا گیا. تو کیونکہ دنیا میں وہ زندگی اسی طرح سے گزارتے تھے, اس لیے موت بھی انہیں ویسے ہی آئی. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں, حدیث شریف سے بھی ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, جس کا مفہوم میں عرض کر دیتا ہوں, کہ تمہیں موت ویسے ہی آئے گی جیسے تم زندگی گزارو گے, اور تم ویسے ہی زندگی گزارو گے جیسے تمہیں موت آنی. تموتون کما تحیون, تم مرو گے جیسے تم زندگی گزاری. اگر زندگی تم نے خلاف اسلام گزاری تو موت بھی ویسی آئی, اور اگر دین اسلام کے مطابق گزاری ہے تو انشاءاللہ موت بھی ویسے ہی آئے گی. اس لیے آدمی کو اپنے اختیار سے کم از کم دین کی اسلام کی اہل اسلام کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. ہم اللہ سے بھاگ نہیں سکتے کہیں. کوئی سوشلسٹ کوئی کمیونسٹ اپنے دامن میں پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا, وہ خود بھی بھاگ رہا ہوگا, اسے کوئی ٹھکانا نہیں ملے گا. ہر کے خود گم شبت کرا رہا بری کنت. جو آدمی خود گم ہوتا ہے وہ کسی کی رہنمائی کیا کرے گا؟ جسے خود ہی پناہ کی تلاش ہو وہ کسی کو کیا اپنی پناہ ملے گا؟ بعض لوگ دوائیاں بھی خریدنے شروع کر دیتے ہیں. ہم اللہ سے بھاگ نہیں سکتے کہیں. کوئی سوشلسٹ کوئی کمیونسٹ اپنے دامن میں پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا, وہ خود بھی بھاگ رہا ہوگا, اسے بھی کوئی ٹھکانا نہیں ملے گا. ہر کے خود گم شبت کرا رہبری کنت. جو آدمی خود گم ہوتا ہے وہ کسی کی رہنمائی کیا کرے گا؟ تو جسے خود ہی پناہ کی تلاش ہو وہ کسی کو کیا اپنی پناہ ملے گا؟ ان سب کا جو سرخیل ہے شیطان, وہ اپنا دامن اٹھا دے گا اس دن اور ہاتھ اٹھا لے گا اور کہے گا کہ صاحب میں ذمہ دار نہیں ہوں, اپنی مرضی سے تم نے ان کی پیروی کی تھی, میں نے تو صرف ڈگ ڈگی بجائی تھی, تم آگے کھڑے ہو گئے تماشا دیکھنے لگے. تماشے دیکھتے دیکھتے بعض لوگ دوائیاں بھی خریدنے شروع کر دیتے ہیں, یعنی اس کی بات پر یقین کر کے. عام طور پر جو مجمع لگاتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے, تو بانسری بجاتے ہیں یا ڈگ ڈگی بجاتے ہیں, دونوں کام شیطانی. اور ان ڈگ ڈگی اور بانسریوں کی آواز پر لوگ آ کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں. جب رنگ جم جاتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ اپنا کام دکھاتا ہے. اس نے جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ کرتا ہے, لوگوں کی جیبیں بھی خالی کراتا ہے, لوگوں کو جو ہے الٹی سیدھی دوائیاں بھی دے دیتا ہے, اور لوگ اس کی بات پر یقین کر کے, حالانکہ سب لوگ کہتے رہتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ ان لوگوں کے اس میں چکر میں مت آنا, اس کے باوجود پھنستے ہیں جا کے. سب کچھ جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود پھر اسی طریقے سے شیطان کا معاملہ بھی ہے. وہ بھی ڈگ ڈگی بجاتا ہے, بانسریاں بجاتا ہے, اور لوگ جو ہے وہ ارد گرد آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قیامت کے دن ایسا ہوگا. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. شیطان یہ کہے گا جب سارے معاملے کے فیصلے ہو چکیں گے تو شیطان یہ کہے گا کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق. یہ کس سے کہے گا؟ لازمی بات ہے اپنے چیلے چانٹوں سے کہے گا جو اس کے ارد گرد کھڑے ہوں گے, جو اس میں ہوں گے کہ شاید اب ہمارے شیطان پناہ دلا دے گا کہیں. تو کہے گا اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا, وعد الحق سچا وعدہ, ووعدتکم اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا, فاخلفتکم میں نے اس کی خلاف ورزی کی. کیسا ٹھیک ہے؟ کس جٹائی کے ساتھ انکار کر دے گا کہ میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا لیکن میں نے اس کا خلاف کیا, اس وعدے کو نبھایا نہیں. لیکن ساتھ میں کہے گا کہ وما کان لی علیکم من سلطان, میں نے کوئی جبر نہیں کیا تھا تم پر, ہاتھ پکڑ کر گناہ نہیں کرایا تھا, صرف دعوت دی تھی, ڈگ ڈگی بجائی تھی, بانسری بجائی تھی, تم خود دوڑے چلے آئے. وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم, بس میں نے تو تمہیں دعوت دی تھی, تم نہ قبول کرتے. اللہ تعالیٰ نے بھی تمہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے, ان کی بات کیوں نہیں مانی؟ اور میں نے کہا کہ میں تمہارا دوست ہوں, تم نے فوراً مان لی. تو اللہ تعالیٰ کے وعدے پر تم نے یقین نہیں کیا, اللہ کے کہنے پر نہیں چلے, لیکن میں نے جو بات کہی تم نے فوراً مان لی. تو بھائی میں تو دشمن ہوں, تمہارے ساتھ دشمنی کروں گا. اور دشمن کبھی دشمن کے روپ میں دشمنی نہیں کرتا, وہ دوست کے روپ میں کرتا ہے. دوست بن کر لوٹتے ہیں لوگ, ورنہ اتنی آسانی سے کوئی لوٹنے والا نہیں ہے. فاستجبتم لی, تم نے میری دعوت قبول کر لی, لہذا فلا تلومونی, مجھے ملامت مت کرو. ولوموا انفسکم, اپنے آپ کو ملامت کرو, اپنے آپ پر جو ہے لعنت بھیجو, اپنے آپ کو برا بھلا کہو, مجھے کچھ نہ کہو. آج ہر کام ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کو کسی نے کہا نا, کار بد تو خود کریں لعنت کریں شیطان پر, کہ آدمی کام تو خود کرتا ہے برا
اور کہتا ہے شیطان کا بھلا ہو خدا اس پہ لعنت کرے اس نے ہم سے یہ کام کرا لیا. تو وہاں شیطان وہاں بھی کہے گا کہ میاں مجھے ملامت نہیں کرو, اپنے آپ کو کہو جو کچھ کہنا ہے, ولوم انفسکو. تو بہرحال یہ بات میں نے سیاس کر دی کہ آج ہمارے سامنے شیطانی راستے بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رحمانی راستے بھی ہیں. اب ہمارا جی چاہے جس راستے پہ چلے. تو اللہ نے ہمیں دنیا میں جو بھیجا ہے وہ محض اس لیے نہیں بھیجا کہ کھائیں پیئیں اور مر جائیں. یہ کام تو ہم سے بہت بہتر طریقے پر جانور کرتے ہیں. ہاتھی کی غذا ہم سے زیادہ ہے, ہم سے زیادہ کھاتا ہے, بھینس ہم سے زیادہ کھا جاتی ہے, بھینسا اور بہت زیادہ کھا جاتا ہے, اور شیر جو پورے ایک وقت میں بکرے ہاتھ کر جاتا ہے. وہ ہم سے زیادہ بہتر مال کھاتے ہیں, وہ فریش مال کھاتے ہیں, ان کو فریزر میں رکھ کر وہ نہیں رکھتے اپنے لیے, بلکہ تازہ شکار کیے شیر نے اور اسی وقت کھا لیا. کتنے جانور ہیں جو پرندوں کے گوشت کھاتے ہیں, تو ان کو ان میں نہ تو نمک مرچ ہوتی ہے نہ مسالے ہوتے ہیں ملاوٹ آمیر جو ہمیں ملتے ہیں, بلکہ خالص غذائیں ان کو حاصل ہیں. تو بھائی اگر کھانے پینے سے کسی کی فضیلت معلوم ہوتی ہو تو پھر تو شیر کی بڑی فضیلت, گائے بھینس کی بڑی فضیلت, ہاتھی گھوڑے کی بہت فضیلت, بلکہ گدھے کی بھی بڑی فضیلت, وہ بھی اچھا خاصا کھاتا ہے. تو پھر ہماری کیا فضیلت ہوئی؟ ہماری فضیلت کھانے پینے سے تھوڑی, بلکہ سچی بات یہ ہے کہ انسان کھانا کھانے سے مرتا ہے, خالی پیٹ ہو تو نہیں مرتا, بہت زیادہ کھانے سے مر جاتا ہے انسان, لیکن اگر خالی پیٹ ہو تو یا تھوڑا کھاتا ہو تو اس سے نہیں مرتا. ایک بزرگ تھے, ان کا کسی ایک شخص تھا جو اس زمانے کا آریہ سماج سے تعلق رکھتا تھا, پنڈت تھا بہت بڑا اور کھاتا پیتا بھی بہت تھا. تو ایک دفعہ کسی بزرگ سے اس کا مناظرہ ہو گیا, تو بلکہ ایک شخص نے کہہ دیا کہ بھئی یہ جو پنڈت ہے اگر ہمارے حضرت کا مناظرہ کھانے پینے میں ہو گیا تو ہمارے حضرت تو ہار ہی جائیں گے, کیونکہ یہاں تو دیگوں کے دیگے اتر رہی ہیں پیٹ میں, پتہ ہی نہیں چل رہا. وہ صاحب یہ سمجھے کہ کھانا جو جا رہا ہے ٹرے میں اتنے سارے, اندر کافی سارے لوگ ہوں گے کھا رہے, بعد میں پتہ چلا اکیلا بیٹھا ہوا کھا رہا, کوئی بھی نہیں تھا وہاں. اس نے پھر اس لیے کہا کہ بھئی اگر ہمارے حضرت سے مقابلہ ہو گیا اس کا تو حضرت تو ہار جائیں گے. حضرت کو بات پتہ چل گئی ان کو, اور بزرگ کو, تو انہوں نے کہا کہ دو جواب دیے. کہا کہ بھائی ایک تو یہ ہے کہ تم کس کام آؤ گے, اس کام کے لیے میں تمہیں آگے کر دوں گا, اگر کھانے میں مقابلہ ہو گیا تو ضروری ہے کہ میں ہی مقابلہ کروں, اس کام کے لیے تم جو موجود ہو. ایک جواب تو یہ دیا آپ نے, اور دوسرا جواب دیا کہ کھانے میں کیوں, بھوکا رہنے میں مقابلہ کرا لو. تو جو بہت کھاتا ہے وہ مر جائے گا, اس کو جب نہیں ملے گا دو وقت کا کھانا, لیکن جو کھاتا ہی تھوڑا وہ بےچارا کیا مرے گا جلدی. تو اس لیے ہمارا مقصد زندگی کھانا پینا نہیں ہے, بس ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا عطا فرما دے کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, یہی اصل چیز ہے. تو میرے عزیز بھائی, یہ دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی, اس کے احکام کی بجا آوری, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل, یہ اصل چیز. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہمیں اللہ رب العزت نے فضیلت عطا فرمائی ہے, اور وہ فضیلت یہ ہے کہ فرشتوں سے اونچا مقام رکھا ہے انسان کا, فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ. اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے دونوں چیزیں دی ہیں, اس میں خواہشات نفسانی بھی رکھی ہیں اور خواہشات نفسانی پر رکنے کا مادہ بھی رکھا ہے. تو چونکہ دونوں چیزیں موجود ہیں اس لیے انسان گناہ کی طرف بھی جا سکتا ہے, رک بھی سکتا ہے. فرشتوں میں صرف ایک ہی چیز ہے, ان میں گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھی اللہ نے. اب اگر ایک آدمی اندھا ہے, نابینا ہے, اس کو نظر کچھ نہیں آتا, اور وہ یہ کہے کہ صاحب میں بدنظری نہیں کرتا, تو اس کو کوئی کمال تو نہیں ہے نا. اسی طرح فرشتے اگر یہ کہیں کہ صاحب میں ہم گناہ نہیں کرتے, ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے, تو ان کا کمال اس لیے نہیں ہے کہ اللہ نے ان میں خواہشات نفسانی رکھی ہی نہیں. لیکن انسان کے اندر یہ ساری چیزیں رکھی ہیں, خواہشات نفسانی بھی ہیں. اس لیے انسان جب گناہوں سے روکتا ہے اپنے آپ کو اللہ کی مدد سے, تو اللہ تعالیٰ اس کو درجات بلند فرماتے ہیں. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عجیب معاملہ ہے کہ جب آدمی گناہ سے رکتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ آپ نے اپنے فضل سے مجھے روک دیا, تو اللہ تعالیٰ انسان کو بڑا کرتے ہیں کہ نہیں بھائی, تو نے ہی تو قدم اٹھایا تھا, تو نے ہی جو ہے وہ گناہوں سے روکنے کی کوشش کی تھی, اللہ تعالیٰ اسی کو بڑا کر دیتا. لیکن اگر کوئی شخص نماز پڑھنے جائے اور آگے بعد میں اللہ تعالیٰ کو پر احسان رکھے کہ میں نے نماز پڑھی اور میں نے یہ کیا آپ نے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے کی توفیق بھی تو میں نے ہی دی تھی, تو پھر اللہ رب العزت اس کو چھوٹا کر دیتے. من تواضع لله رفعه الله, جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرما دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص تکبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیچا کر دیتے ہیں, کہ تو کچھ بھی نہیں. تو بہرحال میرے عزیز بھائیو, اس دنیا سے ہم نے بہرحال ایک دن گزر جانا ہے. آدمی تھوڑا سا غور کرے, کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے ہم اپنی کتنی زندگی گزار چکے, کوئی 50 سال کا ہو گیا, کوئی 60 سال کا ہو گیا, کوئی 70 سال کا ہو گیا, اور پیچھے اگر ہم نظر گھما کے دیکھتے ہیں تو کل کی سی بات معلوم ہوتی ہے سب کچھ, اور زیادہ گزار کے آگے تھوڑا وقت باقی. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنی آخرت کی کتنی تیاری کی ہوئی. دنیا کے لیے ہم رات دن ایک کر دیتے ہیں محض کچھ سالوں کی زندگی کے لیے, اور میں پہلے بھی اس کا تجزیہ پیش کر چکا ہوں کہ ہماری وہ زندگی عیش و عشرت کی ہوتی کتنی ہے. اول تو جب عیش و عشرت کی زندگی آتی ہے تو انسان کی خواہشات دم توڑ دیتی, اب نہ کھانے پینے کی زیادہ خواہش ہوتی ہے, نہ کہیں گھومنے پھرنے کی خواہش زیادہ ہوتی ہے, آہستہ آہستہ خواہشیں دم توڑ دیتی ہیں. لیکن جب جوبن ہوتا ہے, آتش جہاں ہوتا ہے, اس وقت کچھ ہوتا نہیں کرنے کا اپنے ہاتھ میں. اس وقت آدمی نوکری کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے, جوتیاں چٹکاتا پھرتا ہے, مل جائے تو ٹھیک ہے, نہ ملے تو پھر ڈاکے ڈالتا, چوریاں کرتا ہے جیسا کہ آج کل ہو رہا. تو بہت کم زندگی ایسی ہے کہ انسان کے خواہشات پوری ہونے کے بعد, یوں سمجھیے کہ 25 سال تک تو انسان آج کل پڑھ پڑھا کے فارغ ہی ہوتا ہے, اس کے بعد نوکریوں کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے, تو کہیں 30-35 سال کی عمر ہوتی ہے تب جا کے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ ہاں بھائی کچھ 10-20-25 ہزار روپے کمانا شروع کر دیتا ہے. لیکن 25 کما کے لاتا ہے اور اپنے اخراجات اتنے بڑھائے ہوئے ہوتے ہیں کہ 50 خرچہ کر دیتا ہے, 25 کا پھر قرضدار ہو جاتا ہے, پھر اس کے لیے کہتا ہے کہاں سے لاؤں, اب حلال و حرام کی تمیز مٹ جاتی ہے, رشوت بھی لینی شروع کر دیتا ہے, بیوی بھی آ جاتی ہے تو اس کی خواہشات بھی پوری کرنی ہے اور بچوں کی خواہشات بھی پوری کرنی ہے, پھر پڑوسی کے بچوں کو دیکھتا ہے کہ یہ ہر سال انگلینڈ جا رہا ہے تو میں نے بھی ضرور جانا ہے, کیونکہ ہم تو دیکھم دیکھ ہی سارا کام کرتے ہیں, تو اور ان کے گھر میں یہ کام چاہیے تو ہمارے گھر بھی ہونی چاہیے, وہ گاڑی کا مالک ہے تو میں کیوں مالک نہیں ہوں, اس کی اپنی فیکٹری اور مل ہے تو میرا کیوں نہیں ہے. ان سب کو دیکھتے ہوئے آدمی پھر بڑھنا چاہتا ہے کہ آگے بڑھوں, اس کے لیے پھر حلال و حرام سب کچھ گنوا دیتا ہے, پھر رشوت بھی لے رہا ہے, پھر حرام طریقے سے بھی آنے دو تو آ رہا ہے, اور کسی کو گلا بھی کاٹنا پڑے تو بھی حاصل کر رہا ہے, کسی نہ کسی طریقے سے انسان کرتا ہے.
اور پھر آخر جب اس کے پاس حرام سے کسی بھی طریقے سے اتنا مال ہو جاتا ہے, اب جو ہے وہ دانت جواب دے جاتے ہیں, بینائی کمزور ہو جاتی ہے, دل گردے جو ہے وہ جواب دے جاتے ہیں, کسی کے پیٹ میں تکلیف ہو جاتی ہے, کسی کو السر کی بیماری ہو جاتی ہے, کسی کو بےچارے کو کوئی تکلیف ہو جاتی ہے, تو اب یوں سمجھ لو کہ وہ کہتا ہے جی اب اس کا ہی پرہیز ہے, اس کا ہی پرہیز ہے, اس کا ہی پرہیز ہے, وہ ساری جمع شدہ دولت دوسروں کے لیے چھوڑ کے اور رخصت ہو جاتے ہیں. تو ہم تو غور و فکر کریں بھائی کہ بہرحال اس دنیا سے ایک دن جانا تو ہے, آدمی چاہتا بھی ہے کہ میں ان چیزوں کو چھوڑ دوں, لیکن اندر کا جو نفس ہے انسان کو اس نے جکڑ رکھا ہے ہمیں, اور باہر سے شیطان اس کی مدد کرتا ہے. تو اندر کا نفس اور باہر سے شیطان, یہ دو چیزیں انسان کو جکڑ کے رکھتی ہیں. اسی لیے اللہ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے دشمنوں کے حوالے نہ فرما, اور اس میں شیطان بھی داخل ہے, اور ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ فرما جو وہ بھی دشمن ہے. تو انسان کا نفس یہ بھی دشمن ہے, خود قرآن مجید کہتا ہے کہ وما ابدلی نفسی ان النفس لامارۃن بالسوء, کہ بے شک نفس تو حکم ہی کرتا ہے برائی کا, وہ کبھی اچھائی کا حکم کرتا ہی نہیں, الا یہ کہ نفس جو ہے وہ عادی ہو جائے, ہم اس کو برے کام نہ کرنے دیں تو وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. پہلے نفس اللوامہ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر نفس مطمئنہ بن جاتا ہے, یعنی مطمئن ہو جاتا ہے انسان, پھر گناہ نہ کر کے بھی خوش ہوتا ہے. تو بہرحال یہ چند دن کی زندگی ہے بھائی, اب اس کو ہم چاہے جیسے گزار لیں, لمحہ لگتا ہے اس جہان سے اس جہاں منتقل ہونے میں. ابھی آج کے اخبار میں نے پڑھا کہ 15 سیکنڈ میں قیامت آ گئی, سینکڑوں انسان جو ہے اس جہاں سے اس جہاں میں چلے گئے, اور بعض کی لاشوں کا جو معاملہ ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے کہ وہ ٹکڑوں میں ہو گئے, گوشت پوشت کے سوا کچھ نہیں, چہرے مشق ہو گئے, ناقابل شناخت, اور بوٹیوں کی شکل میں آ گئے.
ٹکڑوں کی شکل. اللہم احفظنا منہ، اللہم احفظنا منہ. ہمیں کبھی ایسا خیال نہیں آتا کہ ہم سفر کرتے ہیں تو یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا. میرے عزیز بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھلائی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ان دعاؤں کو لائیں. اور اس کا ایک مقصد میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے تعلق قوی کرنے کا ذریعہ ہے یہ. کیونکہ ہم مثلاً گھر سے چلے نکلتے ہوئے ہم نے پڑھا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ اللہ ہی کے نام سے ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ ہم سے نہ ہم میں گناہ سے بچنے کی طاقت اور نہ کوئی نیکی کرنے کی طاقت ہم میں، مگر الا باللہ العلی العظیم، مگر اللہ کی مدد. باہر جب انسان نکلتا ہے سینکڑوں چیزیں گناہ کی طرح دعوت دیتی ہیں، اس لیے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لے، بلکہ اس سے پہلے دو رکعت نماز پڑھ لے صلاۃ التوبہ کی، کبھی ہم جا رہے ہیں سفر پر پتہ نہیں واپس بھی آ سکیں کہ نہیں. اس کے بعد جب آدمی سواری پر سوار ہو تو دعا پڑھ لے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا. بتاؤ بھائی، سواریاں چاہے وہ گھوڑا گاڑی ہو، چاہے وہ گدھا ہو، چاہے وہ خچر ہو، چاہے وہ بیل ہو، یہ تو اس زمانے کی جس زمانے میں سواریوں کے طور پر استعمال ہوتے تھے جب یہ دعائیں پڑھ کے سوار ہوتے تھے، تو بیل اگر جو ہے وہ ہتے سے اکھڑ جائے، یا گھوڑا جو ہے وہ جناب آپے سے باہر ہو جائے، یا اونٹ، بتائیے اس کی طاقت کیا انسان سے کم ہے؟ اگر انسان کو لے کے بھاگ جائے تو انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ اس کو قابو میں کر سکے. انہیں اپنی طاقت کا علم نہیں کہ اللہ نے انہیں کتنی طاقت دی ہوئی. سو سو اونٹ، ایک چھوٹا سا بچہ 10 سال کا 15 سال کا، سو سو اونٹ ایک قطار میں ہوتے ہیں اور ایک نکیل پکڑ کر وہ لیے چلا جاتا ہے. اللہ نے اگر انہیں عقل دی ہوتی اور پتہ چلتا کہ اس بچے کو تو ایک لمحے کے اندر خالی بل بلائے تو وہ بچہ بل بلا جائے، لیکن انہیں اپنی طاقت کا اندازہ نہیں. تو اس لیے فرمائے کہ یہ دعا پڑھ لو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ جب 12-14 سال کی عمر تھی تو اونٹ پر بیٹھنے کا اتفاق ہوا. اب وہ اونٹ جو تھا تھوڑا شرارتی تھا، بیٹھتے میں بھی گڑبڑ کی اس نے، اور جب کھڑا ہوا تب بھی، تو اسی میں چیخیں نکل گئی. اور اس کے بعد اس نے اٹھنے بیٹھنے میں ایسی گڑبڑ کی کہ ہاتھوں پہ چوٹیں بھی آ گئیں، زخمی بھی ہو گئے. وہ تو اس کی مہار کسی کے ہاتھ میں تھی، نہ ہوتی تو پتہ نہیں کیا کرتا. تو بہرحال یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا کہ تم ان کو قابو میں کرنے والے نہیں ہو، ان کو ہم نے قابو میں کیا ہوا ہے. اسی طریقے سے گاڑی ہے، بعض اوقات جناب آگ لگ جاتی ہے اچانک، آدمی کو آج کل تو آٹومیٹک سسٹم ہے، اس میں تو دروازہ تک بھی نہیں کھلتا، پھینک ہو جاتا آدمی، بعض اوقات شیشہ بھی نہیں ٹوٹتا، اور نتیجہ ہے کہ لمحوں کے اندر انسان دوسری دنیا میں رخصت ہو جاتا ہے. خدا نہ کرے اچانک بریک فیل ہو جائے، ایکسل ٹوٹ جائے، کوئی اور معاملہ ہو جائے. اس لیے جب گاڑی میں بیٹھے دعا پڑھیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا، اس استحضار کے ساتھ کہ تم پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم پاؤں سے چاہیں تو بریک لگائے رک جائیں، ایکسیلیٹر دبائیں تو گاڑی تیز چلنے لگے. بعض اوقات غلطی ہوتی ہے، دبانا چاہتے ہیں بریک اور پاؤں پڑ جاتا ہے ایکسیلیٹر پہ، نتیجہ کیا ہوتا ہے، گاڑی ٹکرا گئی، کچھ اور ہو گیا معاملہ. اس لیے اس دعا کو پڑھیے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، یہ ہمارے قابو میں آنے والی نہیں تھی. اور ساتھ میں یہ ممکن ہے کہ انسان کو پھر بھی حادثہ پیش ہو جائے تو کہے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ہم نے اپنے ربی کی طرف پلٹ کر جانا. اگر آدمی ساری چیزوں کو اس کے استحضار کر کے یہ دعا پڑھے گا تو بتائیے کہ اگر مر بھی جاتا ہے تب بھی، ہم تو پہلے کہہ چکے ہیں اللہ آپ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اور اگر آسانی اور عافیت سے اللہ نے منزل پہ پہنچا دیا تو الحمدللہ اللہ نے ہماری سواری کو ہمارے ہاتھوں میں مسخر رکھا. اور اس کے بعد پھر مزید دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اللہم انت الصاحب فی السفر، اے اللہ آپ ہی ہمارے ساتھی ہیں سفر میں، والخلیفۃ فی المال والاہل، اور آپ ہی ہمارے پیچھے ہمارے مال کی اور اولاد کی اور اہل و عیال کی نگرانی کرنے والے ہیں. اللہم انا نعوذ بک من واسع السفر، اے اللہ سفر کی صعوبتیں اور پریشانیاں اور تکلیفوں سے ہمیں، ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں. وکعبۃ المنظر وسوء المنقلب، اور ایسے انقلاب سے اور ایسی تبدیلی سے جو بری ہو، اے اللہ اس میں، اس سے بھی ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں. تو یہ اللہم ہون علینا فی سفرنا ھذا، اے اللہ اس سفر کو ہمارے لیے آسان فرما دیجیے. وطوی عنا بعدہ، اور اس کے بوجھ کو جو ہے وہ دور فرما دیجیے، یعنی سفر جلدی طے ہو جائے. یہ ساری دعائیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سی دعائیں ہیں. یہ دعائیں آدمی جب پڑھتا ہے بیٹھ کر تو اس کو گویا ہر چیز یاد آتی ہے, موت بھی یاد آ جاتی ہے, سب کچھ یاد آ جاتا ہے. لیکن ہم نے تو اپنے آپ کو ایسی غفلت میں ڈبو رکھا ہے, ہم ہنستے ہنستے گاڑی میں سوار ہو جاتے ہیں اور بس سمجھتے ہیں بیٹھ گئے تو میں اس گاڑی نہیں پہنچانا, ہمیں اللہ تعالیٰ کا کوئی خیال ہی نہیں آتا دل میں الا ماشاء اللہ. ہم دور نہ جائیں, دوسروں کو نہیں کہتے, ہم اپنا غور کر لیں الا ماشاء اللہ. اللہ نے جن کو جو ہے وہ توفیق عطا فرمائی ہے ان کے علاوہ کتنے لوگ ہیں جو ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. روزانہ ہم سفر کرتے ہیں, روزانہ آتے جاتے ہیں, کتنی دفعہ دعائیں سفر پڑھتے ہیں اور کتنا جو ہے ان دعاؤں کا استعمال کرتے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اسی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تاکہ ہمارا تعلق اپنے اللہ سے قوی ہو جائے. اور اللہ سے جب تعلق قوی ہوتا ہے تو پھر انسان کو مرتے وقت بھی کلمہ یاد آ جاتا ہے. ایک ڈاکٹر صاحب کا ذکر کیا, ڈاکٹر نور صاحب نے, پھر مجھے یاد آ گئی بات مرنے کی, کہ انہوں نے ذکر کیا کہ وہ ڈاکٹر تھے بڑے اچھے, آنکھوں کے سرجن تھے, اور ان کو یرقان ہو گیا, ہسپتال میں داخل کیے گئے, لیکن وہ بس موت کی طرف ہی بڑھ رہے. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ پتھرا گئی اور بظاہر دل کی حرکت بھی بند ہو گئی. بچے ان کے کمرے میں موجود تھے ہسپتال میں, انہوں نے جب یہ کیفیت دیکھی تو انہوں نے رونا پیٹنا شروع کیا. تو سب کہتے ہیں کہ میں نے بچوں کو سمجھایا, ان کے بھائی کو, ان کی بیوی کو, کہ بھائی یہ وقت جو ہے کلمہ پڑھنے, کلمہ طیبہ پڑھو اونچی آواز, اور رونے کا وقت نہیں ہے, یہ وقت بہت سخت ہے, یہ وقت آخری ہے ان کا, کلمہ پڑھو. چنانچہ ان بچوں نے اور ان کی بیوی نے اونچی آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کیا. حکم بھی یہی ہے کہ جب مرنے والا مر رہا ہو اس کو یہ مت کہو کہ کلمہ پڑھ, بلکہ خود پڑھنا شروع کر دو, اور جب وہ کلمہ پڑھ لے تو چپ ہو جاؤ بس. پھر اگر کوئی دنیا بھی بات کر لے تو پھر کلمہ پڑھنا شروع کر دو. مقصد یہ ہے کہ کوشش یہ ہو کہ آخری کلام کلمہ طیبہ ہو بس. ادھر انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کیا تو ڈاکٹر فرماتے ہیں کہ وہ جو ڈاکٹر تھے سرجن آنکھوں کے, انہوں نے آنکھ کھولی اور تھوڑا سا اٹھ کے بیٹھنے کے قریب ہوئے غالباً, اور کہا کہ ڈاکٹر نور گوا رہنا, میں کلمہ پڑھ کر اللہ کے پاس جا رہا ہوں, اور یہ کہہ کے کلمہ پڑھا اور رخصت ہو. تو بات وہی ہے کہ اگر انسان دنیا میں نیکیاں کرتا ہے اور اس مرنے کا خیال زندگی میں کرتا ہے, مطلب آج کل تو لوگوں کو مرنے کا خیال ہی نہیں. سچی بات یہ موت کو بھولے ہوئے ہم, یہ کیسے ممکن ہے کہ آدمی موت کو بھی یاد رکھے اور اس کے بعد اپنی حالت کو بھی درست کرنے کی فکر نہ کرے. رات دن ہم جس چکر میں چل رہے ہیں کس وقت موت آ جائے, بھائی موت کہہ کے آئے گی کہ میں فلاں وقت آ رہی ہوں. لوگ تو گھومنے کے لیے نکلتے ہیں, کوئی کہتا ہے مری کی شہر کو جا رہے تھے, کوئی کہتا ہے بہن بھائی سے ملنے جا رہے تھے, لیکن سارے منصوبے اللہ خاص میں ملا دیتے ہیں. کرنا چاہیے, اس لیے ہمیں ہر معاملے میں یہ حکم ہے کہ تم اللہ اور رسول کو بھولو مت, غفلت کی زندگی مت گزارو. ٹھیک ہے ہم نے یہ زندگی گزارنی ہے, اب جتنی سال بھی اللہ نے ہماری عمر رکھی ہے, کوئی 50 سال ہے, کوئی 60 سال ہے, کوئی 70 سال ہے, کوئی 10 سال ہے, کوئی 15 سال ہے, کوئی 9 مہینے ہے, کوئی اس سے بھی کم ہے, جس کی جتنی زندگی ہے وہ دنیا زندگی گزار کے جائے گا, لیکن بھائی غافلانہ زندگی مت گزارو, مستحضر رکھو موت کو بھی اور اس وقت کو بھی. اور اس کا بہترین طریقہ یہ کہ اپنے ہر معاملے کو ہم سنت طریقے پر ادا کرنے کی کوشش کریں. رات کو آدمی سوئے تب بھی, آج ہمارا معاملہ ہے کہ رات کو سو رہے ہیں گانے سنتے ہوئے سو, کوئی ٹی وی دیکھتا ہوا سو رہا ہے, اب اس کے اندر جو کیا کیا مناظر دیکھ رہے ہیں اور دل میں کیا کیا ہمارے گندے خیالات بھرے ہوئے ہیں, اسی حال میں ہمیں نیند آ گئی. اور صبح اٹھتے ہیں تو نہیں پتا ہوتا کسی کا سر کہیں ہوتا ہے, کسی کا ہاتھ کہیں ہوتا ہے, کسی کا پیر کہیں ہوتا ہے, ایک ہی جگہ بعض اوقات کمرے میں سونے کا جب اتفاق ہو تو صبح ان کی عجیب جو بھوت جیسی حالت ہوتی, کسی کو پتا نہیں ہوتا, کوئی گانے سنتا ہوا دنیا سے نیند کی حالت میں چلا جاتا ہے, حالانکہ نہیں پتا, کیا پتا یہ آخری رات ہو ہماری زندگی. اور عام طور پر میں نے دیکھا کہ واقعات جو پیش آتے ہیں, یعنی کثرت اموات کے جو واقعات پیش آتے ہیں وہ رات کی حالت میں ہوتے ہیں. زیادہ تر پتا چلا 200 آدمی چلے گئے دنیا سے, 1000 آدمی چلے گئے, 10000 چلے گئے, لیکن کہیں جل جلا آ گیا, سوئے ہوئے تھے, رات کے 4 بج رہے تھے, 3 بج رہے تھے, اور آدمی نیند کی حالت ہی میں, یعنی غفلت کی حالت ہی میں اس کو مہلت نہیں ملتی. اصل میں جب ایسی صورت حال ہو تو آدمی سمجھے کہ بھئی یہ مہلت کا نہ ملنے اللہ کی طرف سے شدید وعید, جو لوگ زندہ بچے ہیں انہیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. اب لازمی بات ہے کہ ہم اگرچہ اس موقع پر موجود نہیں تھے جہاں یہ حادثہ پیش آیا, اللہ ان کی مغفرت کرے جو مسلمان تھے ان میں، اور ہمیں عبرت پکڑنے کی توفیق دے کہ ہم بھی تو ہو سکتے تھے، آخر ہم بھی تو اس ملک میں رہتے ہیں، ہمیں بھی سفر کی ضرورت پیش آتی ہے، آتے جاتے ہیں، تو نہ جانے کیا معاملہ کس کے ساتھ پیش آتا. اس لیے آدمی کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، دوسروں کے لیے جو چیز مصیبت ہو وہ ہمارے لیے عبرت کا سبب بننی چاہیے. حدیث میں اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی قوم پر جب عذاب نازل کرتے ہیں تو دوسری قوم کے لیے وہ عبرت ہوتی ہے، اب انہیں چاہیے کہ وہ توبہ کر لیں. چونکہ فرشتے جو قریش مکہ تھے، سرداران مکہ، ان کا جو راستہ تھا وہ بستیاں تھیں جو بستیاں اللہ تباہ کر چکے تھے، اس کا باقاعدہ ذکر بھی کیا ہے کہ ان بستیوں سے گزرتے نہیں جنہوں نے، جن بستیوں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا، ملیا میٹ ہو جاتی ہیں بستیاں بھی. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں استحضار بھی عطا فرمائے موت کا، اور فکر آخرت بھی نصیب فرمائے، اس لیے کہ یہ جب تک آدمی اس کی فکر نہ کرے اس وقت تک آدمی کو فکر نصیب ہوتی نہیں. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ایسے واقعات پڑھتا رہے، سنتا رہے، اور بالآخر انشاءاللہ ایک دن ان واقعات سے آدمی متاثر ہوتا ہے. ان ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے کہ میں 1968 میں یہ سعودیہ میں تھا، مدینہ منورہ جب یہ گئے تو ایک ڈاکٹر کے گھر میں انہوں نے قیام کیا، اور قیام جب کیا تو وہ خود ڈاکٹر صاحب بیمار تھے، مریض باہر آئے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ لیں، تو انہوں نے مریضوں کو دیکھا. ان مریضوں میں ایک عربی بدو تھا، بدو دیہاتی آدمی، تو اس نے کہا کہ میرا مریض یہاں نہیں ہے، جب لاہور کے پاس ہمارا گھر ہے اور وہ وہاں پر. 1968 کی بات ہے، اس وقت تک جو ہے سعودیہ کی ترقی شروع نہیں ہوئی تھی، یعنی بہت کم ترقیاں تھیں وہاں، ترقیاتی کام بہت کم ہوئے تھے، اصل چیزیں اپنی حالت میں. تو بہرحال ان ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ میں جب لاہور کے پاس رہتا ہوں اور میرا مریض وہاں ہے، آپ کو وہاں چلنا ہوگا. تو کہتے ہیں میں اس کے ساتھ چل پڑا، وہ بدو مجھے لے گیا ایک خیمے، یعنی جب لاہور جہاں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدفون ہے، وہیں قریب ہی کہیں خیمہ لگا ہوا تھا اور وہاں پر اس کا مریض تھا. کیونکہ بستی تو وہاں اب بھی آباد ہے لیکن اب تھوڑے کچے مکانات ہیں، پکے بھی بنے ہوئے ہیں، اس زمانے میں غالباً خیمہ بستی ٹائپ کی کوئی چیز ہوگی، تو خیمہ تھا، اس میں مریض تھا. اس مریض کا علاج میں نے کیا، دوائیاں دیں، اس کا لکھ لیا. تو باتوں باتوں میں، چونکہ یہ خود بھی عرب وہاں رہتے تھے سعودی، میں نے عربی بھی آتی تھی، تو اس سے بدو نے کہا کہ چلو میں تمہیں سیدنا امیر حمزہ کے مزار پر لے چلتا ہوں. وہاں گئے اور جانے کے بعد کہا کہ ابھی کچھ عرصے پہلے شریف مکہ جب حکمران تھا، اس کے دور میں شریف مکہ کو خواب آئے، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں آئے اور کہا کہ مجھے پانی تنگ کر رہا ہے، یہاں سے میری لاش نکال کر کہیں اور دفن کر دوں. تو اس نے بتایا کہ جہاں ہمارا خیمہ لگا ہوا ہے وہاں ایک وادی آتی ہے، شیل کہلاتا ہے وہ علاقہ، ابھی بھی ہے. تو وہ جب پانی بہتا ہے تو بہت زیادہ نشے بھی جگہ ہے. کہا کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں مدفون، آپ نے شریف مکہ کو آئے کہ پانی تنگ کر رہا ہے، یہاں سے لاش نکالی جائے. اس نے بتایا کہ ان کی لاش نکالنے والوں میں، قبر کی کھدائی کرنے والوں میں بھی شامل ہوں. وہ جو بدو تھا، اصل بات جو بتانے کی ہے وہ یہ، اس نے کہا کہ میں بھی قبر کی کھدائی میں شامل تھا، اور جب وہ لاش نکلی تو ہزاروں مسلمانوں نے یہ آنکھوں سے منظر دیکھا کہ ان کی آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھی، آنکھیں نہیں، ناک کٹی ہوئی تھی، اور اسی طریقے سے کان کٹے ہوئے تھے، پیٹ چاک تھا، اور جسم سے خون رس رہا تھا بالکل تازہ، جیسے ابھی دفن کیا. اور مزید ان کے جسم کو جب کھولا گیا تو جو، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اتنے کپڑے نہیں تھے کفن کے کہ پورے طور پر ان کو دفن کیا جاتا، اگر منہ ڈھکتے تھے تو پیر جو ہے وہ کھل جاتے تھے، اور پیر ڈھکتے تھے تو منہ کھل جاتا تھا. تو دیکھا کہ ان کے پیر کے پاس جو ہے وہ کچھ کفن ہے. بہرحال وہاں سے ان کو منتقل کیا اور کہا کہ وہ جب ان کو نکال رہے تھے تو غلطی سے کدال جو ہے ان کے ٹخنوں کے پاس لگ گئی تھی تھوڑی سی، اس سے فوراً تازہ خون نکلا ہے. جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد جو زندگی ہے، ہمیں اس کا شعور ہو یا نہ ہو، لیکن وہ بدو کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے زیارت کی ہے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور انہوں نے اپنے آپ کو تابع ہونے میں شمار کرا لیا. اچھا، تو ایک فضیلت تو اسے بہرحال حاصل ہوئی، لیکن ساتھ ساتھ یہ واقعہ بھی اس نے ڈاکٹر نور کو سنایا خود، تو انہوں نے اس واقعے کو لکھا. یہ الخیر میں عام طور پہ لکھتے رہتے ہیں، اس کے علاوہ بھی دوسرے دینی رسالوں میں بھی ان کے مضامین آتے ہیں. تو یہ واقعہ پیش آیا.
تو بھائی بات کی زندگی ایک حقیقت ہے، ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس لیے آخرت کی فکر کرو، تیاری کرو. موت کا کوئی وقت نہیں ہوتا کہ بھائی 70-80 سال کے بعد دنیا سے رخصت ہوں گے، بلکہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور یقین کی دولت سے اللہ تعالیٰ ہمیں مالا مال فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ. اور